السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، آج إن شاء الله هم حديث نمبر 18، الحديث الثامن وعشر. ثامن کہتے ہیں آٹھویں اور عشر کا مطلب دس، یعنی اٹھارویں حدیث. ٹھیک ہے جی، یہ اٹھارویں حدیث ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. بڑی اہم حدیث ہے، امپورٹنٹ، اور دو صحابہ ہیں جو اس کو روایت کرتے ہیں. ایک کا نام ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم زیادہ تر ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں، ابو ذر ان کی کنیت ہے، اور اصل نام ہے ان کا جندب ابن جنادہ. جندب ابن جنادہ یہ نسل نام ہے، اور ان کا تعلق ہے بنو غفار قبیلے سے. بنو غفار، غفار نہیں ہے، ابو ذر غفاری پڑھنا غلط ہے، غفاری. غفار غین کے نیچے زیر ہے، فے کے اوپر زبر ہے، شد نہیں ہے. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے جندب ابن جنادہ، اپنے قبیلے کے ہیڈ تھے، بھائی کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کوئی نئے پروفٹ آئے ہیں، تو ان کی باتیں سن کے آؤ اور مجھے بتاؤ. وہ گئے، واپس آئے تو کہنے لگے وہ اخلاق کی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ادب آداب کی، اخلاق کی. تو ان کی تسلی نہ ہوئی کہ نبی کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ صرف اخلاق کی بات کرے، وہ تو کوئی اور اہم دعوت دیتا ہے. تو خود ہی بھی تشریف لائے، اور جب لائے تو الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن کے، آپ کی دعوت کو سن کے فوراً مسلمان ہو گئے. لیکن بڑے آدمی تھے، قبیلہ بہت بڑا تھا، خود بھی بہت ہی مالدار تھے. تو ذہن میں ابھی تھوڑی سی وہ باتیں بیٹھی ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک وہ جو ایک سرداری کا جو ایک ذہن ہے نا، وہ تھوڑا سا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے مزاج کو دیکھ کے اب بات کر رہے ہیں. پھر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، یعنی جوانی کا ابتدائی عرصہ ہی ہے، 18 سال کے تھے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے. اب اسی عرصے میں جو کچھ انہوں نے سیکھا تو وہ بیان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک دفعہ تو آپ نے ان کو یہ تک کہہ دیا، معاذ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو اتنا تک آپ نے ان کا، ماشاءاللہ ذہین تھے، نوجوان تھے اور ریسپٹیو تھے، بات سنتے تھے، عمل کرتے تھے، شوق تھا آپ کے پاس رہ کے آپ سے علم سیکھنے کا. تو آپ نے ان کو اسی چھوٹی سی عمر میں ہی یمن کا قاضی بنا کے بھیج دیا. تو انہوں نے وہاں جا کے بڑے اچھے اچھے فیصلے کیے، اور بھیجتے وقت آپ نے یہ فرمایا تھا، معاذ تم جا رہے ہو، کچھ باتیں ہیں میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، شاید پھر میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یا ایک اور روایت میں کہ تم میری خبر کے پاس آؤ. تو اس طرح کی تھیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس لیے یہ بات کرتے تھے کہ دوسرا بات کو اہمیت دے، سنے، اور سننے کے بعد اس کو اپنے پاس نہ رکھے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی باتوں کو آگے پھیلائے. تو یہ دونوں صحابہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما. ہما کیوں آیا ہے؟ دونوں صحابہ کے لیے ہے، تو چونکہ دونوں مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ. اتقی کا مطلب کیا ہے؟ ڈرو. کس چیز سے؟ اللہ کی سزا سے. اللہ کی سزا اور ناراضگی سے بچنے کا نام ہے تقوی، جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں. اور اللہ کی سزا یا اس کے عذاب سے بچتا ہے انسان کب؟ جب اللہ کے حکم کو حکم مانے کہ میں اس پر عمل کروں گا، مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رک جائے. یہ ہے صحیح معنوں میں تقویٰ. تو آپ فرماتے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. حیث ما کنت، حیث ما کنت، یہ جو حیث کا لفظ ہے، یہ عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں ظرف. ظرف کہتے ہیں جگہ کو. تو یہ وقت بھی ظرف ہوتا ہے اور جگہ بھی ظرف ہوتی ہے. مغرب کا وقت جو ہے تو اس کو مغرب کہہ دیتے ہیں، یہ اسم ظرف ہے. مشرق شروع کا وقت، تو مشرق کے دو مطلب ہیں، شروع کا وقت بھی ہے، شروع کی جگہ بھی ہے، اس طرح غروب کا وقت بھی ہے، غروب کی جگہ بھی ہے. تو اس لیے یہ جو اسم ہے مغرب اور مشرق، یہ دونوں کیا ہیں؟ ظرف ہیں. مکان کا معنی بھی دیتے ہیں اور زمان کا معنی بھی دیتے ہیں. تو یہ ظرف مکان ہے جو آپ فرماتے ہیں حیث ما، حیث جہاں کہیں بھی، کنت تم ہو، یعنی کسی بھی جگہ پر ہو، خواہ وہ جگہ پبلک کے درمیان ہو یا خاموشی میں ہو، تو یا گھر میں ہو یا بازار میں، یعنی تمہارے پاس لوگ ہوں یا نہ ہو، تم اکیلے ہو. تو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. چھوٹا سا جملہ تھا، زبردست نصیحت تھی ابو ذر کے لیے بھی اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی. دونوں اس چیز کو یاد رکھتے ہیں، پلے باندھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ، اور تم لگا دو پیچھے السَّيِّئَةَ گناہ کے، الْحَسَنَةَ نیکی کو. کوئی گناہ ہوا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا یہ طریقہ نہیں کہ چھوڑو اللہ معاف کر دے گا، نہیں، بلکہ یوں کرو اس کے پیچھے ایک نیکی کر ڈالو. جو ہی غلطی ہو، گناہ ہو، خیال آیا کہ بھی غلطی کی ہے، تو اس کو چھوڑو نہیں، بلکہ وَأَتْبِعْ کا مطلب ہے فوراً اس کے پیچھے لگا دو. السَّيِّئَةَ گناہ کے، الْحَسَنَةَ نیکی کو. یہاں بھی دیکھیے اتبِعْ کا جو لفظ ہے یہ فعل امر ہے، اور سیئہ اس کا مفعول ہے اور حسنہ دوسرا مفعول ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمحوها، وہ مٹا دے گی اس کو، یعنی یہ نیکی جو ہے یہ مٹا دے گی. گناہ کیا ہے، اس کے پیچھے نیکی کو لگا دیا ہے، تو یہ نیکی کیا کرے گی کہ برائی کو، گناہ کو مٹا دے گی. تو یہ جو نیکی ہے کس گناہ کو مٹائے گی؟ کبیرہ گناہ کو یا صغیرہ گناہ کو؟ ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ آپ سیئہ کا جو لفظ فرما رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے واقعی گناہ کیا ہے، تو الحسنہ کا مطلب یہاں پھر توبہ کر لیجئے، کہ اس گناہ کے پیچھے فوراً توبہ کر ڈالو، یہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی، اس کا دوسرا مطلب ہے خواہ تم توبہ نہ کرو. جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں. فائدہ کیا ہوگا؟ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں واقعی لے جاتی ہیں برائیوں کو. یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، غلطی ہو گئی ہے، صرف زنا نہیں ہوا، باقی سب غلطیاں ہوئی ہیں. تو آپ کے پیچھے اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی؟ لگا جی ہاں. تو آپ نے پھر اس کو یاد سنائی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، یعنی ایسا گناہ جو انسان ذرا اگر شرمندہ ہو جائے رب کے حضور اور ہلکی پھلکی جو توبہ ہے وہ کر لے. ورنہ اس سے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بس نیکیاں انسان کرتا جائے، نیکیاں انسان کرتا جائے، ایسے ایسے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں. تو اتبع السیئة الحسنة کا مطلب یہ کہ تم برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نتیجہ آپ نے بتایا تمحوها، کہ وہ تمہاری برائی اللہ مٹا دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وخالق الناس بخلق حسن. دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، انہی جملوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور ان میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے کمپریہنسو ورڈز دیے ہیں، جملے دیے ہیں. چھوٹا جملہ ہوتا ہے مگر اس میں، اردو میں کیا کہتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا بس. تو مراد یہ کہ وخالق الناس، اور تم معاملہ کرو لوگوں سے بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ خلق ایک انسان کی اندر کی باطنی ایک صفت ہوتی ہے، اور خلق یہ ظاہری صفت ہوتی ہے۔ خلق اگر کہیں تو انسان بظاہر لوگوں کے سامنے کیسے آتا ہے تو وہ بندے پہچان لیتے ہیں، لیکن خلق یہ باطنی اندر کی ایک خوبی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معاملہ اتنے اچھے اخلاق سے کیجئے جس میں لفظ بھی اچھے ہوں اور عمل بھی اچھا ہو، فعل بھی اچھا ہو۔ یہ دونوں چیزیں چاہیے، قول اور فعل، اس میں تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد ہے خلق حسن۔ تو خلق حسن کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی چیز تکلیف دے گی یا دیتی ہے، دینے والی ہے، تو تم ایسا کرو اس کو ہٹا دو، اس کو پرے کر دو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اسی طرح کوئی ضرورت مند ہے تو تم اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ پھر اسی طرح اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف پر صبر کرو۔ یہ ہے خلق حسن، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نیکی ہیں، اخلاق حسنہ ہیں۔ پھر تیسری چیز جو ہم بتائیے وہی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھی ایسی صورت میں معاملہ کرے تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، چہرہ اس کا بالکل ہی خوش ہو، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، دوسرے کو ہیچ سمجھ کے یا کمتر سمجھ کے اس سے سلوک نہ کرے۔ اس کا جو اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ العفو، معاف کرنا سیکھ جاؤ، اس کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے؟ مراد یہ ہے کہ جہاں معاف کر سکتے ہو کر دو، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ یہ مت چاہو کہ لوگ تمہارے پاس وہ چیز لائیں جس کو تم پسند کرو، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس لیے تم خود معاف کرنا سیکھو، جو آسان ہو وہ لے لو، بس خذ العفو کا یہ مطلب ہے۔ وامر بالعرف، اور جو عرف ہے اس کے مطابق تم حکم دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو لفظ بولے جاتے ہیں، جو انداز اپنائے جاتے ہیں، جس کو عرف کہتے ہیں، عرف یہ جانے پہچانے انداز ہیں، تو اسی کے مطابق تم لوگوں کو حکم دو۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے احترام سے بات کرتے ہیں، اور کچھ ذرا یعنی آواز کیا، لفظ بھی ان کے ہاں یہی ہوتے ہیں، وہ لفظ بھی ایسے ہی بولتے ہیں، اور اس کو کوئی بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا، اوے جاؤ یہ کرو۔ اب وہ کہے اوے مجھے کیا دیا؟ نہیں، ان کے ہاں اگر بڑا چھوٹے کو ایسے بات کرتا ہے تو یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، لیکن اس کی بات کو سمجھنا ہے۔ وہ بزرگ ہے، ایسے لفظ کہہ سکتا ہے مجھے چھوٹے کو اوے، تو میں اس کو یہ نہ کہوں کہ بھئی یہ ہمارے ہاں لفظ نہیں چلتا۔ نہیں چل رہا ہے تو چلنے دیں، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال عرف کے مطابق تم نے حکم دینا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل جو لوگ ہیں ان سے آپ اعراض کیجئے۔ تو یہ ضابطہ ہے، اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان اپنے چہرے کو کس طرح مسکراہٹوں کے ساتھ دوسروں کے سامنے لائے کہ تاکہ اس کا اخلاق اچھا لگے۔ وہ یہ ضرور اپنے اندر اس موقع پر جب کوئی کسی کو خوش چہرہ ہو کے اس سے بات کرتا ہے تو اندر اس کے یہ ہو کہ معافی کو بھی میں نے لازم پکڑنا ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو جو بھی آسانی ہوگی میں اس کو دے دوں گا، پھر اس طرح عرف کے مطابق اس سے بات کروں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی، جاہل کا مطلب، تو میں اس کے منہ کو نہیں آؤں گا، اس کو ویسے ہی جواب نہیں دوں گا بلکہ خاموش ہو کے چلا جاؤں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس یہ کہیں۔ تو بہرحال یہ چند ایک اس کی اہم باتیں ہیں۔ پھر اس میں پتہ یہ چلتا ہے، اس حدیث سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کا تقوی انسان اپنے دل میں رکھے، یہ فرض ہے۔ اس فرض کو لازم سمجھے کہ میرے لیے یہ چیز اپنانا ضروری ہے، خدا خوفی، اس کے بغیر میں متقی انسان نہیں ہوں. یہی مطلب ہے اتق اللہ حیث ما کنت، وہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا حکم ہو، جیسے اللہ فرما رہا ہے خذ العفو، معاف کرنا سیکھو تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو اپنے دل میں رکھ کے نا دوسرے کو معاف کر دے. اب یہ چیزیں کچھ اس لیے بھی ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہیں اور معاذ ابن جبل چھوٹے ہیں. ابو ذر غفاری کو آپ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ غصہ نہ کرنا، کوئی بات ہو تو معاف کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ سرداری میں تو یہ چیزیں تھیں لیکن اسلام میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اسلام میں معروف اور چیز بن گئی ہے، اور معاذ ابن جبل چھوٹے تھے تو ان کو یہ نصیحت اس لیے کی کہ بڑے جو لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو بہرحال یہ حدیث ہے، ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوا. پھر دوسرا فائدہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، تو بہرحال یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے جو اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اس کے لیے کوئی جرمانہ میں نہیں لے رہا، پیسے نہیں لے رہا، بلکہ میں تم صرف زبان سے اور دل سے اس بات کا اظہار کر دو کہ اللہ میں قول و فعل کو اب درست کر لوں گا، اب میں نے اس غلطی کے پیچھے نیکی کر ڈالی ہے، تو اللہ نہ صرف وہ گناہ معاف کر دے گا بلکہ اس نیکی کا بدلہ بھی دے دے گا. الحمدللہ ہمارے دین میں ہے یہ، ورنہ دوسروں کے ہاں یہ نہیں ہے. دوسروں کے ہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. میں پڑھ رہا تھا یہ جو تھے پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے کرسچنز کا، تو ان کا جو سربراہ تھا مارٹن لوتھر کنگ، تو وہ مارٹن ایک عام سا آدمی تھا، کرسچن تھا، لیکن وہ کسی چرچ کے پار سے اتوار کے روزہ سے گزرا تو اس نے دیکھا بڑا لمبا کیوں لگا ہوا ہے، انسان کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں کیوں میں، تو اس نے کسی سے پوچھا کیوں کھڑے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم سارا ہفتہ جو گناہ کرتے ہیں نا، تو وہ یہاں آتے ہیں، اس کھڑکی سے ہمیں ایک فارم ملتا ہے، اس فارم کو ہم فل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کیا گناہ ہوا ہے، تو وہ جمع ہو جاتا ہے. جمع ہونے کے بعد پھر اس کا ایک اندر بیٹھے لوگ وہ اس گناہ کی ایک قیمت بتاتے ہیں کہ یہ گناہ مٹے گا اتنے پیسے دو گے، تو یہ گناہ مٹے گا تو اتنے پیسے دو، تو جو وہ قیمت بتاتے ہیں وہ ہم دے کے نا پچھلے گناہ معاف کرا بیٹھتے ہیں. تو اندازہ آپ کر لیں اس سے کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر، کتنا سکون ملتا ہے. انسان اگر غلطی بھی کر کے اللہ کے آگے آنسو بہا لے اور پھر اس سے معافی بھی مانگ لے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نہ صرف اس کو معاف کرتا ہے بلکہ نیکیاں بھی دے دیتا ہے. تو یہ ہمارے دین کی خوبی ہے. تو اسی وجہ سے اس نے کہا بھئی یہ کیا ہے، وہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا یہ تو غلط چیزیں ہیں. تو اس نے پھر اپنی ایک سٹارٹ کی موومنٹ جس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ، تو وہ ایک فرقہ بنا ہے جو ان چیزوں کو نہیں مانتا.
اچھا میں نے سنا ہے کہ جیسے یہ لوگ جاتی ہیں وہاں پہ ان کی جو کھڑکی ہے وہاں پہ ونڈو، تو جیسے اپنی گناہ جو بھی انہوں نے کیے تو وہ بتاتے ہیں، اس میں جو فادر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں تو وہ ان کو پڑھتے ہیں، پھر وہ سن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے معاف ہو گئے تمہارے سب گناہ نا، جیسے وہ یہ کہتے ہیں. تو مجھے پیسوں والی بات کو تو فرسٹ ٹائم میں سن رہی ہوں، تو پیسے لے کے کر دیتے ہیں وہ تو فاتح ہماری بہت ہے.
نہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں پیسے لینے کے، کئی طریقے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے گناہ معاف کرنا، اور یہ کہنا اچھا ٹھیک ہے. ہمیں تو کوئی انسان بڑے سے بڑا بھی کہہ دے ہاں بھائی ٹھیک ہے جی آپ کا گناہ معاف ہو گیا، دل کو تسلی نہیں ہوتی، کتنا ولی اللہ ہو. لیکن قرآن مجید ہو یا اللہ کے رسول کا ارشاد ہو، اس میں تسلی ہوتی ہے.
ہاں تو ہم لوگ نا، میں پوچھا اس لڑکی کو جب بیٹھی ہوتی باہر، ہم کہا پھر بابی تم لوگ کیا کہتی، وہ گاڑی جل رہا تھا سارے پیپر نکال کے باسکٹ میں ڈال کے لے جا.
ہمارے لوگ بھی تو آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو خط دیتے ہیں نا آپ کو، یہ وہاں ڈال دینا جالی کے اندر،
وہ کھڑے ہوتے ہیں نا, اب تو منع کر دیا لیکن ویسے بتا رہا ہوں اب بھی بہت لوگ جاتے ہیں اور جا کے نا ان کے پاس باقاعدہ لیٹرز ہوتے ہیں, کہانیاں لکھی ہوتی ہیں, سٹوریاں لکھی ہوتی ہیں, یہ اللہ کے رسول کو پیش کر دینا. ہاں وہ نہیں جانے دیتے لیکن ویسے بتا رہا ہوں, وہ تو پتا ہے ان کو, اس لیے کہ جب جالی کے پاس نہیں جانے دیتے تو واپس آ کے یہ ناطے بنا لیتے ہیں, تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چم لینڈ دے, یہ ناطے بنا رکھے انہوں نے, تو ایسی چیزیں نہیں چلتی. تو بہرحال
ابراہیم پر ہم نے دیکھا, اس کو تو بہت
چھوٹے ہیں. ہاں آپ اندازہ کریں نا, اگر لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے یہ نہ کھڑے ہوں تو شاید حج کم اہمیت اختیار کر لے. جتنے ریچولز ہیں, مناسک ہیں جو باہر جا کے ہم ادا کرتے ہیں, خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی جو آپ کی قبر مبارک ہے اس کے ارد گرد کی دیواریں, ہر وقت یہیں اکٹھ ہو, لوگ وہیں بیٹھیں گے, وہیں بیٹھ کے بس بیٹھ جائیں گے, بس یہ معاف کرا کے جانا ہے, یہ ان کا ایمان ہے, عقیدہ ہے, بس اللہ ہماری اصلاح کرے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے اس کے پیچھے جب نیکی کرتا ہے تو کیا نیکی کرتے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے, اس وجہ سے میں نیکی کر رہا ہوں, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے علماء نے یہ کہا نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس غلطی ہوئی ہے بعد میں نیکیاں کرتے جائیے, اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. ہاں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, کوئی نیکی کرنی ہے تو کیا اس نیکی کو اس نیت سے کرے اللہ میں پہلے یہ گناہ کر بیٹھا ہوں اس کے بدلے میں میں یہ نیکی کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ نہیں, وہاں گنجائش نہیں, وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے نیت کرنے کی, بس یہی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ غلطی کی ہے معاف کر دے, یہ نیکی ہے, بس انسان نیکیاں کرتا جائے بس, کیونکہ وہ جو برائی ہے پتہ نہیں اس کا کتنا وزن ہے, اور پھر اس کے بعد میں نیکی کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں کتنی ہلکی ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں نہ کرے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تو اللہ میں بڑی نیکی بھی کر رہا ہوں, یہ نیت نہ کرے, بس نیکیاں کرتا جائے. پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے خالق الناس بخلق حسن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہو, عمل ہو, وہ اخلاق حسنہ سے ہو, یہ مطلب ہے. تو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ یعنی کوئی سختی والا نہ ہو, اپنے آپ کو طاقتور ثابت کر کے نہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر جگہ یہ چیزیں نہیں چلتی, کئی کئی مقام ہوتے ہیں وہاں پر انسان کو ذرا محتاط رہنا پڑتا ہے, وہاں پر اگر مصلحت اس کو نظر آتی ہے کہ یہاں میں نے سختی کی تو کام چلے گا, نہیں کی تو کام نہیں چلے گا, تو ایسے موقع پر وہ اس سختی کو اپنا لے, اور اگر اس کے بالکل معاملہ الٹ ہو تو اس وقت وہ نرمی سے کام لے, اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو نرمی اور سختی کے درمیان کا ہو تب بھی انسان کو نرمی کو اپنانا چاہیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ, کہ اللہ تعالی بڑا نرمی کرنے والا ہے, وہ نرمی کو ہی پسند کرتا ہے, ہر معاملے میں اللہ تعالی کو نرمی پسند ہے, اور ایسے ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں خود بڑی نرمی دکھائی جبکہ دوسرے نے بڑا غلط معاملہ کیا, جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جو زائر نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے تو انہوں نے بیٹھنے سے پہلے یہ کہا السلام علیکا, السلام کی بجائے السلام علیک کہہ دی, یعنی موت ہو تم پر نعوذ باللہ. تو سیدہ عائشہ نے جو ہی یہ سنا وہ برداشت نہیں کر سکی, تو انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ, تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو, جیسے انہوں نے لفظ کہے ویسے سیدہ عائشہ نے کہہ دیا, بس ایک لفظ کا اضافہ کر دیا لعنت کا, تو نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر ان کو روکا, نہ عائشہ ایسا نہیں, ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے ہر معاملے میں, جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم ان کو جواب میں اتنا کہو وعلیکم, بس سلام کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے ہی ہوتا ہے. تو ہمارے تھے ایک بزرگ, وہ بتاتے تھے کہ جب میں ان کے سلام سنتا تھا, ہندو ہوں سکھ ہوں یا اپنے ہوں یا دوسرے, تو میں ان کو وعلیکم لمبا کھینچ کے نہ آگے چھپ ہو جاتا تھا, بس وہ بھی خوش ہو جاتے, خواہ جی بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. چلیے اگلی حدیث پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں, عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, تو عبداللہ چچا زاد بھائی ہیں, چھوٹے ہیں آپ سے, بہت چھوٹے ہیں, لیکن محبت ہے آپس میں کزن کی. پھر عبداللہ کی کنیت جو ہے وہ ابو العباس ہے, یعنی اپنے بابا کے نام پہ انہوں نے اپنی کنیت رکھی, یعنی بیٹے کا نام عباس رکھا. تو یہ ابو العباس عبداللہ کہتے ہیں, کن تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. اس کے دو معنی ہیں, یا تو میں چل رہا تھا, میں آپ کے پیچھے تھا, ساتھ ساتھ نہیں چل رہا تھا, چھوٹے تھے نا, یا پھر یہ ہے کہ سواری میں بیٹھے ہیں تو آپ آگے بیٹھے ہیں, یہ پیچھے بیٹھے ہیں, تو دونوں معنی ممکن ہے. تو ایسے موقع پہ بچوں کو اپنے ممراہ انسان جب لے جاتا ہے نا, تو ان کی تعلیم کا بہترین موقع ہوتا ہے, بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کو کچھ دین کی باتیں سمجھا دی جائیں, بجائے اس کے بچے ادھر ادھر دیکھتے رہیں کہ گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے, وہ گدھا ہے, وہ بکری ہے, وہ گائے ہے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں وہ دیکھو دیکھو, تو وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. نبی علیہ السلام ایسا نہیں کہ, بلکہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے کہ بچہ اس کو ابھی کچھ بات سکھا دوں. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یا غلاموں, او لڑکے, غلام کا لفظ آپ نے فرمایا. سیدنا ابن عباس جیسے میں نے کہا چھوٹے تھے نبی علیہ السلام سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ جوان ہونے کے قریب قریب تھے. بعض علماء کہتے ہیں 15 سال کی عمر تھی, بعض کہتے ہیں 16 سال کی تھی, بعض کہتے ہیں 18 سال کی تھی, لیکن زیادہ تر یہ کہتے ہیں 15 اور 16 کے درمیان کے تھے, اس سے بڑے نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے. تو اس موقع پہ آپ فرماتے ہیں, یا غلام, او لڑکے, انی اعلمک بکلمات. یہ جملہ جو ہے نا, یہ ان کو اصل میں ان کی ساری توجہ, پیچھے بیٹھے ہیں نا, پیچھے چل رہے ہیں نا, ان کی ساری توجہ اپنی بات کی طرف کرنے کی کوشش کی. آپ نے, میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں, تعلیم دینا چاہتا ہوں. تو یہ آپ نے فرمایا تاکہ وہ بھی ذرا ہوشیار ہو کے آپ کی بات کو سنیں پوری توجہ کے ساتھ. تو آپ فرماتے ہیں, احفظ اللہ, پہلی نصیحت کہ اللہ کو یاد کرو, یحفظ کا, وہ تمہاری حفاظت کرے گا. بہت بڑا جملہ ہے اور بہت ہی اہم جملہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. احفظ کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام جو ہیں ان کی لمٹس کو تم اچھی طرح یاد کر لو, کون کون سے عمل میں نے بجا لانے ہیں, اور اس کی شریعت کو بھی اچھی طرح یاد کر لو, اس کے احکام کیا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, کیونکہ اسی طرح ہی تم دین سیکھو گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے عبادت اللہ کی کیسے کرنی ہے, اور لوگوں کے ساتھ میں نے معاملات کیسے نمٹانے ہیں. یہ ہے احفظ اللہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کو یاد کرو کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خود کرو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو کہ آج ادھر, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے حکم دیا کرنا ہے, منع کیا باز آ رہنا ہے. تو اگر تم یہ کرتے ہو گے, یحفظ کا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کا مطلب ہے کہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا, تم دین میں پکے ہو جاؤ گے, تمہارے گھر والوں کی, تمہارے مال کی, تمہاری جان کی اللہ حفاظت کرے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو بدلہ بڑے احسان سے دیتا ہے. یعنی میں نے چھوٹی نیکی کی, اللہ کو پسند آئے تو اس نے اس پہ اس سے بڑا مجھے ریوارڈ دے دیا, اس سے بڑھ کر مجھے عطا کر دیا. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اور تمہیں گمراہی سے, ڈیوییشن سے بچا کے رکھے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان بہرحال جتنا بھی ہدایت میں آگے بڑھتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت میں بڑھاتا چلا جاتا ہے. قرآن الذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم, سورۃ محمد کی آیت ہے. جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ پھر ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیتا ہے اور پھر ان کو تقوی بھی عطا کرتا ہے. تو بہرحال اس جملے سے یہ پتا چلا کہ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا, اس کی حدود کو اور لمٹس کو اور اس کی شریعت کو یاد نہیں رکھتا, تو وہ بندہ پھر اس بات کا بھی مستحق نہیں ہے کہ اللہ پھر اس کو یاد کرے, اس کی حفاظت کرے. تو یہ بہرحال یہ جملہ دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے ہے کہ جو کرو گے اللہ کے ساتھ, اللہ نے تمہارے ساتھ ویسے کرنا. لاپرواہ رہو گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پھر دوسرا, احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا, یہ دوسرا کلمہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو پاؤ گے تم اس کو اپنے سامنے. تو مراد اس کی یہی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت تم کرتے رہو گے, اس کی حدود اور لیمٹس کو جانو گے, تو تمہیں کیا ہوگا کہ اللہ کو تم اپنے سامنے اپنے آگے پاؤ گے. ٹھیک ہے نا, ہر خیر کے کام کے وقت تمہیں محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ نے اس موقع پہ میری مدد کی ہے, یہ خیر وہی لایا ہے. اور پھر اس طریقے سے وہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا, قرب عطا ہو جائے گا اور تمہیں راہ ہدایت میں مزید دے دے گا. شر جو آ رہا ہوگا اس کو پرے کر دے گا. خاص طور پر جب انسان اللہ کو یاد کرے اور اس سے مدد بھی مانگتا رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پر توکل بھی کرے, تو پھر اللہ کے بعد اس کو کس کی ضرورت ہے. آپ کو فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, یعنی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو اہل ایمان جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو کافی ہو جاتا ہے جو تکلیف اس کو دینا چاہتے ہیں, اللہ بچا لیتا ہے اس کو, تو پھر یہ معنی احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا. پھر تیسرا جملہ کیا ہے, اذا سألت فاسأل اللہ, یعنی جب بھی تمہیں کسی کام کی ضرورت ہو, کوئی حاجت ہو, تو سوائے اللہ عز و جل کے کسی اور سے نہ مانگو, مخلوق سے کچھ نہ مانگو. ہاں اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ بندہ یہ چیز رکھتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں, اس کے پاس موجود ہے, یہ دے سکتا ہے, تو یہ سبب ہے, اسباب میں سے ایک سبب ہے. ورنہ مسبب تو اللہ تعالیٰ ہے, اسباب کو فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور جو میرے پاس چیز ہے اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو یہ دینا ایک سبب ہے, لیکن مجھے کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, بس یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ واقعی میں کچھ دے نہ سکوں اور پھر بھی میں یہ عقیدہ کر لوں یا دوسرا عقیدہ کر لے, نہیں دی یہ دے سکتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کچھ ہے کہ جو دے نہیں سکتا ہم اس کے بارے میں یقین یہ کرتے ہیں کہ یہ دے سکتا, ورنہ نتائج کو دیکھا جائے تو نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت علی کے بارے میں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ مشکل کشا ہیں, تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کی اس مشکل کو میدان میں آ کے دور کیا؟ نہیں کیا. تو یہ نہیں ہوتا کہ اسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے پاس وہ سبب ہے, وہ ضرور کچھ کر سکتا ہے. نہیں, مسبب الاسباب اللہ. ہاں اگر میں زندہ ہوں, میرے پاس یہ چیز ہے, کوئی ضرورت مند ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے دے دیجئے, میں ضرورت مند ہوں, تو میں اس کو دے دوں. یہ دینا میرا ایک سبب ہے اور مسبب وہی ہے, سبب فراہم کرنے والا وہ ہے اور کوئی نہیں. تو یہاں یہی بات فرمائی, اذا سألت فاسأل اللہ. یہ سوال دو قسم کا ہوتا ہے, ایک سوال عبادت کا ہے اور ایک دعا کا ہے. دعا کرنی ہے تو اللہ سے سوال کریں, اور عبادت میں بھی اگر جو بھی عبادت, دعا کے علاوہ جو ہم عبادت کرتے ہیں, جھکنا ہے, اٹھنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, وہ بھی صرف اللہ سے ہی اور کسی اور سے نہیں. اور پھر آخری جملہ, واذا استعنت فاستعذ باللہ, یعنی جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو اور تم چاہو کہ کوئی میری مدد کرے, تو پھر یہ مدد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے مت مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے, بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, اس پہ وہی مدد کر سکتا ہے اگر چاہے تو اور جب چاہے تو. اور جب انسان اس مدد کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لے کہ میں اللہ سے مدد مانگوں گا, اور اس پر انسان توکل کر لے تو اللہ ضرور بندے کی مدد کرتا ہے. مگر جب مخلوق سے انسان کو مدد کی امید رکھ بیٹھے تو جس کی وہ خدمت اور طاقت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے پھر ایسے بندے کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوتا ہے. مسخر کا مطلب اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے, بھائی ضرورت مند ہے میں اس کو دے دوں. وہ دل کے اندر جذبہ ڈالنا بھی اللہ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے, اس بندے کی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے. تو اور بہرحال یہ دو جملے جو ہے نا, یہ کہ اذا استعنت فاستعذ باللہ, یہ بس انسان یہی سوچے کہ سوال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے, اگر سوال کسی اور سے کرتے ہیں یہ توحید کا بالکل برعکس ہے. مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگے, کسی اور سے مانگی تو یہ توحید کے بالکل برعکس ہے. یہ بندہ پھر موحد نہیں ہے, اللہ کو ایک ماننے والا نہیں ہے. تو بہرحال چھوٹی سی چیز ہو بڑی چیز ہو اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے مدد کا ارادہ کر لے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس کی مدد آ جائے گی, اور اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دے گا, یا مجھے معلوم ہو جائیں گے یا نہیں ہوگئے. یہ سب صورتیں, بعض اوقات اللہ ایسی مدد کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ایسا کیسے ہوا. تو یہ سبب ہوتا ہے لیکن سبب کا علم ہمیں نہیں ہوتا, اور بعض اوقات سبب کا علم ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ دعا جو بھی ہے مدد میں نے اس سے مانگی, تو اس مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, آنے والا جو شر ہے وہ اسے دور کر دیتا ہے. نہیں اس کے پاس نہ جائے, ورنہ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ اس شر کو دور کر سکے, وہ اللہ کے پاس ہی طاقت ہے. تو بہرحال اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال یہیں تک کافی ہے, ٹائم بھی ہو گیا زیادہ, تو اتنا کافی ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر بعد میں پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.